السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. ولادت باسعادت پیغمبر اکرم رسول اعظم نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و فرزند برومند پیغمبر اکرم صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام مومنین کرام، خواہران گرامی و تمام راہ روان راہ امامت و رسالت و تمام امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور ساتھ ہی یہ ایام مبارک و باسعادت جو امام راحل کی جانب سے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کے نام سے موسوم ہیں، یہ ایام وحدت و ہفتہ وحدت بھی آپ تمام حاضرین و تمام امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. گفتگو کا آغاز علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام سے کرتے ہیں کہ اقبال بھی شریک مجلس ہوں. مثنوی میں اسرار رموز بے خودی میں رکن دوم کے نام سے رسالت کا تذکرہ ہے، فرماتے ہیں تارک آفل براہیم خلیل، انبیاء را نقش پائے او دلیل، ان خدا لم یزل را آیتی، داش در دل آرزوی ملتی، جو یہ عشق از چشم بی خوابش چکید، تا پیام طاہرہ بیتی شنید، بحر ما ویرانے را آباد کرد، طائفن را خانے بنیاد کرد، تا نہال تب علینا غنچے باست، صورت کار بہار ما نشست، حق تعالی پیکر ما آفرید، وزر سالت در تن ما جان دمید، حرف بے صوت اندر عالم بودیم، از رسالت مصرع موزوں شدیم، از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، از رسالت صد ہزار ما یک است، جزو ما از جزو ما لا ینفک است، ان کے شان اوس یہدی من یرید، از رسالت حلقے گرد ما کشید، حلقے ملت محید افزاستی، مرکز او وادی بتہاستی، ماز حکم نسبت او ملتیم، اہل عالم را پیام رحمتیم، از میان بحر او خیزیم ما، مثل موج از ہم نمی ریزیم ما، امتش در حرز دیوار حرم، نعرزن مانند شیران در عجم، مانیے حرفم کنی تحقیق اگر، بن غریبہ دیدہ یہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گرد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید ملت است، دامنش از دست دادن مردن است، چون گل از باد خزاں افسردن است، زندگی قوم از دم او یافت، این سحر از آفتابش تافت، فرد از حق ملت از وی زنده است، از شعاع مهر او تابنده است. یہ ایام باسعادت، ایام جشن و سرور جو تمام عالم کے اندر باعث سرور و مسرت و خوشحالی ہیں امت مسلمہ کے لیے، اور تمام عاشقان رسول و پیروان رسول اللہ و راہروان راہ رسالت و امامت، ان ایام میں و خصوصاً آج شب و آنے والا دن جو امامیہ علماء کے مطابق روز ولادت پیغمبر اکرم و روز ولادت باسعادت امام ششم ہے، ان محافل جشن و سرور میں جہاں تمام مومنین کے دل خوشی سے مالا مال ہیں، ہمیں ایک سوال اپنے ذہنوں میں یہ اٹھانا ہے کہ آیا جس کی میلاد پر اور جس کی ولادت پر اور جس مناسبت سے ہم خوش ہیں، وہ خود بھی آج ان خوشیاں منانے والوں سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آج اس جشن مسرت میں جو پوری امت پوری دنیا کے اندر برپا کیے ہوئے ہے، آیا وہ باعث خوشی و خوشحالی امت، خود بھی آیا مسرور و خوشحال ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہمیں معیار خوشی کا معلوم ہو جائے اور درجات خوشی کے معلوم ہو جائیں، پھر یہ بخوبی کہا جا سکتا ہے وثوق کے ساتھ کہ وہ تمام بشریت کی خوشی کا منبع و مرکز خود آج اپنی ملت کے حالات کی وجہ سے خوشحال نہیں ہیں. اس وقت دردناک ترین دل، درد مند ترین دل و رنجور ترین دل، اگر ہم کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ، وہ قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کہ ہماری خوشیاں، ہماری سوچ، ہمارے اذہان اور ہماری شخصیت کی حد تک ہیں، اور رسول اللہ کی خوشیاں رسول اللہ کی فکر و رسول اللہ کی شخصیت کے مطابق ہیں. ہم ممکن ہے عقیدت کے اظہار سے خوش ہو جائیں، لیکن جب تک حقیقت ظاہر نہ ہو رسول اللہ خوش نہیں ہوتے. اور سب سے بڑھ کر جو چیز تکلیف دہ ہے پیغمبر اکرم کے لیے، آج اپنی امت کا حال دیکھ کر، وہ تفرقہ اور نزاع ہے امت کے اندر، اور امت کی تقسیم ہے مختلف فرقوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر، اور ان فرقوں اور گروہوں کے آپس میں ناموزون و نامناسب تعلقات ہیں، کہ سب سے زیادہ رنج رسول اللہ کو اس تفرقے اور اس نزاع سے حاصل ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی خوشیوں میں رسول اللہ کو شریک کریں اور رسول اللہ کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں، تو رسول اللہ ہماری خوشیوں میں اس وقت شریک ہوں گے جب رسول اللہ کی خوشی کا کوئی سامان فراہم کیا جائے. آج کل جتنے جشن ہوتے ہیں، خواہ جشن ہو یا دیگر مقامات پر، ان میں ہم ہر وہ اہتمام کرتے ہیں جو ہماری خوشی کا سامان ہو، خواہ وہ ماحول بنانا ہو، خواہ وہ گفتگو ہو، خواہ وہ اظہار عقیدت ہو یا جذبات عقیدت ہو، یہ ہماری خوشیوں کا سامان ہے. لیکن سامان خوشی رسول وہ وحدت ہے امت کے اندر، کہ جن حالات کے اندر آج امت اسلامی گرفتار ہے، وہ دوچار ہے، اور جن صورتحال کا سامنا ہے امت اسلامیہ کو، اس میں سب سے اہم مناسبت ان ایام میلاد کے لیے وہ اس باسعادت موقع پر سامان سرور رسول کا تذکرہ کرنا ہے، یعنی وحدت کا ذکر کرنا کہ امام راحل نے ان ایام کو 12 سے 17 تک، 12 اہل سنت کے علماء کے نزدیک روز ولادت ہے، و 17 علماء امامیہ کے ہاں روز ولادت ہے، ان ایام کو امام راحل نے ایام وحدت قرار دیا تاکہ ہر دو فرقے یا ہر دو گروہ پیروان دین اسلام کے و راہروان راہ رسول اللہ مل کر اس سامان کو فراہم کریں اور وہ حالات فراہم کریں جو رسول اللہ کی خوشی و خوشحالی کا باعث ہو۔ آج ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور ہر زبان پر یہ خواہش و مطالبہ موجود ہے، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا فرمانا تھا کہ وحدت ایک دیرینہ و قدیمی مطالبہ ہے امت اسلامی کا جو آج تک پورا نہیں ہوا۔ یہ مطالبہ امت اسلامی کا قرآن کا حکم ہے و دین کا رکن ہے و سیرت رسول اللہ ہے اور ائمہ اطہار کا مقصود و مطلوب ہے، لیکن امت اتنی اس سے فاصلے پر ہے جتنا قرآن اس پہ زیادہ تاکید کر رہا ہے، امت اتنی ہی دور ہے جتنا رسول اللہ اس کے اوپر تاکید فرما رہے ہیں، اور امت اتنی ہی وحدت سے دور ہے جس قدر اس کی اہمیت دین کے اندر اور امت کے لیے ضروری ہے۔ امت کو لوٹنا ہے اس وحدت کی طرف، جو مطالبہ امت بھی ہے، تمام مسلمین کا مطالبہ ہے کہ یہ مطالبہ پورا ہونا آج ضروری ہے۔ اگر آج پورا نہ ہوا، امت مسلمہ اس سے بدتر حالات سے دوچار ہو جائے گی جن سے آج دوچار ہے اور جو اس کے گریبان گیر ہیں۔ آج وحدت پر تاکید ہوتی ہے، وحدت کے رسمی و نمائشی پروگرام بہت ہوتے ہیں اور ہر سال کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں وحدت کی، اور مخصوص انداز سے یہ پروگرام برپا ہوتے ہیں، ان میں گفتگو ہوتی ہے، لوگ حاضر ہوتے ہیں اور سن کر چلے جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ایک وتیرہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سال میں ایک دفعہ یہ کام بھی کرنا ہے، لیکن نہ یہ اس حد تک کے کام و پروگرام وحدت ایجاد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان نمائشی پروگراموں کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ امت کے اندر وحدت ایجاد کر سکیں۔ وحدت کے لیے ذرا زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جدیت کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ اہتمام و اقدام کی ضرورت ہے۔ وحدت کے حصول کے لیے جو قرآن کا حکم ہے، لیکن متروک سینسر شدہ اسلام، چونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ سینسر ہو چکا ہے ان گزشتہ صدیوں میں، کچھ حکمرانوں نے، حکام نے سینسر کروایا ہے اور کچھ خود علماء نے سینسر کر دیا ہے، کچھ عوام کے ڈر سے چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں سے جو چیزیں دین سے سینسر ہو کے غائب کر دی گئی ہیں ان میں سر فہرست وحدت ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اور دین و سیاست کا آپس میں تعلق ہے، اور اسی طرح نظام اسلامی، نظام دینی، حاکمیت دینی، حکومت اسلامی، یہ اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جنہیں سینسر کر دیا ہے اور نکال دیا گیا ہے۔ آج ان موضوعات پر زیادہ بعض لوگ حساسیت دکھاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں تھے لیکن دین میں داخل کر دیے گئے، ان بدعتوں پر زیادہ حساسیت ہے، لیکن سلبی بدعتیں، وہ چیزیں جو دین کا حصہ تھیں لیکن دین سے نکال دی گئیں، اور کوئی بھی ان پر حساسیت نہیں دکھاتا۔ یہ دین کا سینسر شدہ حصہ، اس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء کیا، وحدت کو بھی احیاء کیا، امر بالمعروف کو بھی احیاء کیا، سیاست کو بھی، سیاست دینی کو احیاء کیا، نظام دین کو احیاء کیا، اور بتایا ان کو کہ صدیوں سے متروک دین و مفقود حصہ دین کا، وہ جو ضروری تھا و اہم و اساس تھا، اس کے نہ ہونے سے کتنا نقصان ہوا. اور آج خصوصاً پاکستان، مملکت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس سینسر شدہ مطالب کی وجہ سے ہیں، یعنی دین کا وہ حصہ جو نکال دیا گیا، فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا گیا، اور اس کی جگہ پر تفرقے کو عبادت سمجھ کر وحدت کی جگہ تفرقہ آ گیا، اور سیاست کی جگہ خانقاہیت آ گئی، امر بالمعروف کی جگہ عافیت طلبی آ گئی، اور نظام کی جگہ رسومات آ گئیں. یہ جاگزین حصہ، اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر امت اسلامیہ کو گوناگون مشکلات کا سامنا ہے. ان ساری مشکلات سے نکلنے کے لیے نسخہ یہی ہے، واحد و منحصر نسخہ، کہ وہ فراموش شدہ دین زندہ کیا جائے. اور چونکہ امام راحل نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے، ان میں سے سر فہرست وحدت ہے. البتہ یہ کہ سال میں ایک دفعہ ہم ان ایام کے لیے وحدت کے لیے گفتگو کریں یا بیٹھ جائیں، یہ کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے. دو سال قبل ظاہراً یا تین سال قبل مقام معظم راہبری نے اس سال کو وحدت کا سال قرار دیا تھا، اور اسی مناسبت سے حکم بھی دیا تھا کہ علماء اسلام منشور وحدت امت اسلامی تدوین کریں. خوب کچھ عرصہ دیکھا ہم نے کہ علماء اسلام آیا یہ اقدام اٹھاتے ہیں یا نہیں، یہ قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں. جب علماء کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکے وہ یہ کام، تو خانہ خواہ طلاب کو کرنا پڑا، اور ان میں بھی سب سے ادنا طالب علم کو یہ کام کرنا پڑا، اور ایک منشور وحدت اسلامی تدوین ہوا، جس کی ضرورت تھی کہ وہ ہر دفعہ ری پرنٹ ہو اور اس کے اوپر مزید کام ہو، تکمیل ہو، لیکن شاید وہ پہلا نسخہ بھی ابھی ناپید ہے. وحدت کو منشور کی ضرورت ہے، اور وحدت کو ایک عملی آئین کی ضرورت ہے تاکہ عملی وحدت ایجاد ہو جائے. رسول اللہ نے مکہ چھوڑا، اس وجہ سے چھوڑا کہ جو دین کی بنیاد تھی وہ قائم نہیں ہو رہی تھی، بنیاد نہیں بن رہی تھی. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں لیکن زمین ہموار نہیں ہے بنیاد بنانے کے لیے، ایسی زمینوں پر کوئی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی. خدا کا حکم ہوا رسول اللہ کو کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، خدا کا حرم چھوڑ دیں، کعبہ چھوڑ دیں، مسجد الحرام چھوڑ دیں، اپنا آبائی شہر چھوڑ دیں، ہاشمیوں کی بستی چھوڑ دیں، قریشیوں کا وطن چھوڑ دیں، اور اپنی ولادت گاہ و جنم گاہ چھوڑ دیں، اور اپنے بزرگوں کا مدفن و مقبرے چھوڑ دیں، اور سب کچھ چھوڑ کر اس سرزمین مکہ سے نکل جائیں، ایک اجنبی سرزمین پر جو یثرب ہے، اس سرزمین ابراہیم سے نکل آئے، اور یثرب کی سرزمین جہاں پر دو بڑے طبقات رہتے تھے، مشرق اور یہودی، اہل کتاب اور مشرقین. مشرقین میں اوس و خزرج، اور اہل کتاب میں یہود آباد تھے، یہود کے چند قبائل. رسول اللہ نے اس سرزمین کا ارادہ کر لیا حکم الہی پر، اور ہجرت کی، چھوڑ دیا مکہ کو، باوجود اس کے کہ مکہ مقدس تھا، مکہ میں حرم تھا، مکہ میں کعبہ تھا، مکہ میں بہت یادگاریں تھیں، مجاور مکہ بننے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے مکہ رہنے کے لیے بڑی مناسبتیں تھیں. لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر یثرب چلے جائیں. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد و جو مقصد تھا رسول اللہ کا، اس کے لیے جو بنیاد بنانا تھی، اس کے لیے مکہ کی سرزمین ہموار نہیں تھی. مکہ کی سرزمین سے مراد وہ پتھر یا پہاڑ نہیں، بلکہ مکہ میں رہنے والوں کی ذہنیت، اور مکہ میں رہنے والوں کے دل، اور مکہ میں رہنے والوں کے مزاج، اور ان کے افکار، اور ان کی سوچیں اس قابل نہیں تھیں کہ وہاں پر دین کی مضبوط بنیاد رکھی جا سکے. اس لیے بہت بڑا عرصہ رسول اللہ نے بعثت سے قبل 40 سال کا عرصہ گزارا، اور بعثت کے بعد 13 سال کا عرصہ گزارا، اور وہ بنیاد قائم کرنے کی کوشش کی جو مکہ کے اندر رہنے والوں کے مزاجوں اور ان کی ذہنیت کی وجہ سے قائم نہیں ہوئی، اور وہ بنیاد ہے وحدت. چونکہ رسول اللہ نے دو کام کرنے تھے، ایک دین خدا کی تبلیغ و نفاذ کرنا تھا، اور دوسرا انسان جو رہتے تھے وہاں پر انہیں امت اسلامیہ بنانا تھا، ان کی شکل امت کی بنانی تھی، ان کی اندر نظام جو قائم تھے جاہلیت اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر الہی نظام نافذ کرنا تھا. ان دونوں کاموں کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اور امت سازی کے لیے، بنیادی رکن وحدت تھا. وحدت کے لیے وہ فضا ہموار نہیں ہو رہی تھی، باوجود بہت بڑی زحمت کے کہ وہ زمین ہموار نہیں ہو رہی تھی. ابھی پہلے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، امین صاحب یہاں بہت اچھے اظہارات، اپنے خیالات بیان فرما کے گئے اور آپ نے سنے، اور ایک چند سوالات چھوڑ گئے ہیں کہ آیا رسول اللہ اپنے ساتھیوں کی تربیت میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. بھلے ہوئے، حضرت نوح بھی کامیاب ہوئے، باوجود اس کے کہ 950 سال حضرت نوح نے کامیابی کے ساتھ اپنا عمل کیا، لیکن کشتی بھی نہیں بھر سکے اپنے پیروکاروں کی. اگر پیروکار نہیں تیار ہوتے تو اس میں رسول کی ناکامی نہیں ہوتی، پیروکاروں کی یا ماننے والوں کی ناکامی ہوتی ہے. رسول اللہ کی ناکامی اس وقت ہے کہ جب رسول اللہ نے پیغام نہ پہنچایا ہو. اگر رسول اللہ نے پیغام پہنچایا ہے اور انہوں نے قبول نہیں کیا تو اس میں نبی کامیاب ہیں اور لوگ ناکام ہیں، جیسے آج ہم ہیں. آج مسلمان ناکام ہیں اور نبی کامیاب ہیں، چونکہ نبی اکرم نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور لوگوں سے گواہی بھی لے لی اور اللہ کو بھی گواہ قرار دیا. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی کامیابی کے ساتھ، لیکن لوگ کامیاب نہیں ہوئے. چونکہ نبی کا کام ابلاغ کرنا، سمجھانا، پہنچانا ہے، لوگوں کا کام ماننا ہے یا سمجھنا لوگوں کا کام ہے. اگر وہ نہیں سمجھے تو لوگ ناکام ہوئے. مکہ میں رسول اللہ نے اگر ہجرت کی تو نہ اس وجہ سے کہ رسول ناکام ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ مکہ کے لوگوں کی ذہنیت اور ان کا مزاج، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی عادتیں، ان کے اطوار، ان کی رسومات اجازت نہیں دیتی تھی انہیں، یا مانے بنی ہوئی تھی، جس وجہ سے رسول اللہ جو کرنا چاہ رہے تھے اس کا پہلا قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اور وہ وحدت تھا. چونکہ دین کا رکن بھی وحدت ہے، امت سازی کا رکن بھی وحدت ہے. نہ دین خدا وحدت کے بغیر نافذ ہو سکتا ہے اور نہ ہی امت تشکیل پا سکتی ہے. اس لیے وحدت رکن اول تھا، اور وحدت کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں، قریشیت، عربیت، جاہلیت، تعصبات اور دیگر امور جو انہوں نے اپنا رکھے تھے، یہ سب وحدت کی راہ میں رکاوٹیں تھیں جسے وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. کوئی بت نہیں توڑ رہے تھے، نہ لات و منات و حبل، اور نہ قومیت و قبائلیت و قرشیت و ہاشمیت و دیگر جو بت تھے قبائلیت کے، ان بتوں کو توڑنا نہیں چاہتے تھے لوگ. اس لیے رسول اللہ نے وہ بتوں کی سرزمین چھوڑی اور یثرب میں آئے، باوجود اس کے کہ یثرب میں بھی بت پرست رہتے تھے و اہل کتاب، لیکن ان کے اندر یہ فضا موجود تھی کہ رسول اللہ نے آتے ہی انہیں نماز سکھانے سے پہلے، روزہ سکھانے سے پہلے، عبادتیں سکھانے سے پہلے، جنت و جہنم بتانے سے پہلے، سب سے پہلے یہ شرط رکھی کہ میرے آنے کی شرط یہ ہے کہ تم آپس میں متحد ہو جاؤ. اگر وحدت کی لڑی میں تم پروئے گئے تو میں اگلا کام کر سکتا ہوں، اور اگر یہاں بھی وحدت کی گنجائش نہ ہوئی تو میں یثرب کو چھوڑ کر کسی اور سرزمین کا رخ کروں گا، اس سرزمین کا جہاں کے رہنے والے دین اور امت کی پہلی بنیاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ وحدت ہے. لیکن اہل یثرب نے یہ ثابت کیا کہ وہ ان کے اندر گنجائش موجود ہے، لہذا انہوں نے رسول اللہ کا یہ پہلا پیغام قبول کیا، وحدت و اخوت کا، اور رسول اللہ نے جاتے ہی انہیں سب سے پہلے رشتہ اخوت و وحدت میں پرویا، اور اس کے بعد جہاد کروایا، اس کے بعد حکومت تشکیل دی، اس کے بعد دین نافذ کیا، اس کے بعد مسجدیں بنائیں، اس کے بعد سارے کام کیے رسول اللہ نے. وحدت بنیاد ہے تمام دین کے نظام کی، وحدت کی بنیاد پر سارا دین استوار ہوگا. لیکن عزیزان، یہی وحدت جو آج بھی احساس ہوتا ہے، اور ہر زبان پر وحدت کا تذکرہ و چرچا موجود ہے، اور یہ مطالبہ ہر دل کے اندر موجود ہے، اس کے ذرا گہرائی کے اندر اور شفافیت کی ضرورت ہے، گہرائی کے اندر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحدت سے مراد کیا ہے. اس منشور کے اندر یہ فصول ذکر کی گئی تھیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو تکمیل کرنا تھا، وہ منشور جو آج سے دو تین سال پہلے فرمان مقام معظم راہبری کے بجا آوری و اطاعت ولی امر کے طور پر وہ منشور تدوین کیا گیا. عرض کیا تھا کہ فریضہ علماء کا تھا لیکن علماء مصروف تھے اپنی دوسری مصروفیات میں, یہ فریضہ طالب علم کو انجام دینا پڑا, لیکن اس کو تکمیل کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری فصول کا ذکر ہے کہ یہ کام اس منشور کے وضاحت کی ضرورت ہے. ان کو آپ کی خدمت میں آج اس مناسبت سے یہ روز میلاد و شب میلاد پیغمبر اکرم و شب میلاد فرزند رسول اللہ, جو گفتگو آپ کی خدمت میں مختصر عرض کرنی ہے, وہ یہ کہ جس طرح دین کو بنیاد کی ضرورت ہے اور وحدت ہے, وحدت کو بھی بنیاد کی ضرورت ہے. بے بنیاد وحدت مضر وحدت ہے. بے بنیاد وحدت بعض اوقات زبانوں پہ چڑھ جاتا ہے, وحدت وحدت کا ذکر شعار بن جاتا ہے, نعرہ بن جاتا ہے, لیکن وحدت معلوم نہیں ہوتی کہ وحدت ہے کیا چیز. اس مسلمان کے جوشیلے مسلمان کی طرح جس نے سکھ کو پکڑ کے گرا لیا اور اسے کہا کہ کلمہ پڑھو, اور جب سکھ نے ڈر سے خوف سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھاؤ, تو اس وقت اس مسلمان نے افسوس کیا کہ اے کاش آج مجھے کلمہ یاد ہوتا تو میں ایک آدمی کو مسلمان کر لیتا. اب اسی طرح وحدت, تذکرہ تو بہت ہے وحدت کا, بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظوں میں سے ایک لفظ وحدت ہے, چونکہ خوب ہے, اچھا لفظ ہے, اس لیے ہر زبان کے اوپر جاری ہے. لیکن وحدت سے مراد کیا ہے, بہت مفصل موضوع ہے وحدت کا. صرف ایک نقطہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اور وہ یہ کہ بنیاد ہونی چاہیے, وحدت کو بنیاد کی ضرورت ہے. اگر وحدت کو بنیاد نہ ملے, وحدت بے بنیاد ہو جائے گی, اور جب وحدت کو ہی بنیاد نہ ملے, خود وحدت دین کی بنیاد نہیں بن سکتی, امت کی بنیاد نہیں بن سکتی, امت بے بنیاد ہو جائے گی. جس طرح سے کہ آج ہم قوم ہیں بے بنیاد قوم ہیں, ایسی قوم جن کی بنیاد کلچر ہے یا زبان ہے, دین نہیں ہے, چونکہ دین کو خود بنیاد کی ضرورت ہے اور وہ وحدت ہے. وحدت کی بنیاد ضروری ہے, اس کو سمجھنا کہ کس بنیاد سے رسول اللہ نے امت تشکیل دی. وہی جاہلیت کا زمانہ, وہ ریوڑ, اسے رسول اللہ نے تبدیل کیا اور قرآن نے گواہی دی. یہی قرآن جو فرما رہا ہے کہ ان قانو من قبل لفی ضلال مبین, تم پہلے آشکارا و کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اور غرق تھے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس, اب تم بہترین امت ہو. یہ اتنا عالی شان تمغہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے کہ ایک یہ کہ کن تم خیر امت, ایک تو یہ کہ تم اب امت ہو گئے ہو, پہلے امت نہیں تھے, پہلے تم ریوڑ تھے, پہلے جاہلیت کے زمانے میں تھے, پہلے تم ایک بکریوں اور جانوروں کے ریوڑ کی مانند رہ رہے تھے, اب تم امت بن گئے ہو, اور نہ معمولی امت بلکہ امت خیر امت بن گئے ہو اور امت وسط بن گئے ہو, یعنی موضوع و مناسب و معتدل امت, بہترین امت اب تم بن گئے ہو. یہ تمغے ہیں جو قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے. کس طرح سے وہ جاہل لوگ, نادان لوگ, مشرق لوگ, بت پرست لوگ, مورتیوں کی پوجا کرنے والے جنہیں نہ کوئی معرفت تھی نہ تعلیم تھی, یہ کس طرح وسط امت وسط و خیر امت بنے. اس کا اصلی رکن جو تھا وہ وحدت, اور وحدت کی بنیاد جو رسول اللہ نے ڈالی, عزیزان اس کو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. وحدت کے لوازمات ہیں, جیسا کہ ہر چیز کے لوازمات ہیں. اگر لوازمات آپ ترک کر دیں, ان کو غیر ضروری سمجھیں اور اصل چیز پر اصرار کرتے رہیں, وہ چیز جس پر آپ اصرار کر رہے ہیں لوازمات کو چھوڑ کر, خود اسی کی نابودی کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ. کوئی ایسا کام آپ کریں جس کو لوازمات کی ضرورت ہے, آپ گھر بنانا چاہتے ہیں, بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, اس عمارت سازی کے کچھ لوازمات ہیں, اگر آپ نے ان لوازمات کو نظر انداز کر کے اور فقط بلڈنگ بنانے پہ اصرار کیا, تو یہ بلڈنگ کی نابودی اور بلڈنگ کی تباہی اور ویرانی کا کام کر رہے ہیں آپ, اور کل کو یہ بلڈنگ گرے گی اور اس کے نیچے جتنے لوگ مریں گے ان کے ذمہ دار وہ ہیں جو بلڈنگ کے لوازمات کو چھوڑ کر فقط بلڈنگ بنانے پر اصرار کر رہے تھے. چونکہ بعض اوقات کثرت اصرار سے زیادہ جس چیز کا اصرار مطالبہ شروع ہو جائے, پھر ہر طرح سے ممکن طریقے سے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ لوگ شور بہت مچاتے ہیں تو ہم ایک بلڈنگ کھڑی کر دیں. جیسے عموماً ٹھیکے داروں کو ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے اور پھر ان پر دباؤ ڈالتا ہے مالک کہ جلدی جلدی مجھے بلڈنگ بنا کے دو, وہ بھی ریت کا ایک گروندہ بنا کے ان کو دے دیتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد زلزلہ آتا ہے یا ہوا چلتی ہے, وہ گروندہ گرتا ہے اور اس ملبے کے نیچے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. یہ کیوں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ وہ شخص دباؤ میں آ کر اس نے زیادہ اسرار پر لوازمات کا خیال نہیں رکھا, ضروریات کا خیال نہیں رکھا, شرائط کا خیال نہیں رکھا, اور جو اس کو عوامل و اسباب چاہیے تھے ان کا اس نے انتظام و اہتمام نہیں کیا, اور آپ کے اصرار پر اس نے ایک چیز کھڑی کر کے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ آپ کا مطالبہ ہے. عزیزان, اس سے بچنے کے لیے یہ وحدت, بے بنیاد وحدت, یہ کثرت کی طرح و تفرقے کی طرح مضر ہے. بے بنیاد وحدت جتنا کثرت و تفرقہ تباہ کن و ویرانگر ہے, اتنی ہی بے بنیاد وحدت بھی ویرانگر ہے, اتنی ہی تباہ کن ہے. یعنی بےگار لوگ جس طرح مشکل میں ہیں, اسی طرح وہ ناقص بلڈنگ جس کو لوگ گھر سمجھ کے اس میں رہ رہے ہیں, یہ زیادہ خطرے میں ہیں. اگر زلزلہ ہوا, بےگار لوگ ملبے میں دبیں گے نہیں, بچ جائیں گے, لیکن یہ جو ناقص بلڈنگ کے اندر رہ رہے ہیں یہ مر جائیں گے زلزلے کی وجہ سے. لہذا بعض اوقات وہ لوگ جو وحدت میں نہیں آئے, وہ بے بنیاد وحدت میں نہیں آئے, وہ بہتر رہتے ہیں ان لوگوں سے جو بے بنیاد وحدت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے وحدت کو سمجھنا ضروری ہے, وحدت کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے. ان لوازمات میں سے ایک اہم ضرورت و لازمہ اخلاق وحدت ہے, وحدت پسند اخلاق. ہر چیز کا اخلاق ہے, ہر چیز کا اخلاق ہے, لیکن ہم نے دین میں, یا ہمیں دین سمجھانے والوں نے, اور آج وہی دین جو ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں, اس میں ہم نے اخلاق کو غیر ضروری قرار دیا ہے کہ اخلاق کے بغیر ہر چیز کی ترویج ہونا چاہیے. اور آج بغیر اخلاق کے جو چیزیں قائم ہو چکی ہیں, وہ اگر نہ ہوتی تو بھی کوئی زیادہ نقصان نہ ہوتا, اخلاق کے بغیر قائم ڈھانچوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اخلاق کے بغیر حکومت, اخلاق کے بغیر سیاست, اخلاق کے بغیر عبادت, اخلاق کے بغیر علم, اخلاق کے بغیر عزاداری, اخلاق کے بغیر یہ مجموعے, انجمنیں و سنگتیں, اخلاق کے بغیر انہوں نے قیام تو کر لیا, وجود میں تو آ گئی ہیں, لیکن وجود میں آنے کے بعد انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا ان کے بغیر نہیں ہو رہا تھا. جب یہ نہیں تھی یہ چیزیں, تو ان کا اتنا نقصان نہیں تھا جتنا بے بنیاد مساجد نے, جتنا بے بنیاد ان کاموں نے نقصان پہنچایا ہے. چونکہ اخلاق کو ان کی بنیاد میں شامل نہیں کیا گیا, تقوی ان کی بنیاد میں نہیں رکھا گیا, اور جب اخلاق نظر انداز کیا جائے وہ چیز خود تباہ کن و ویرانگر ہو جاتی ہے. ہر چیز کا مناسب اخلاق چاہیے عزیز من. اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, تعلیم کا مناسب اخلاق ہے. اگر آپ نے شادی کرنی ہے, شادی کا مناسب اخلاق ہے. بعضوں کو فقط شہوت آئی ہوتی ہے اور وہ فقط نکاح کے در پہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح شادی ہو جائے, لیکن شادی کے اخلاق سے آشنا نہیں ہوتے, اور شادی کے بغیر اتنے گناہ نہیں کرتے جتنا شادی کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خاندان تشکیل لے دیتے ہیں لیکن خاندان کے اخلاق کی ان کو سرے سے آگاہی نہیں ہوتی. گھر والے, لڑکی والے جہیز بھر کے لڑکی کو دے دیتے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک بھر کے دے دیتے ہیں, کی جوڑے بنا کے دے دیتے ہیں, لیکن اخلاق سے توہی ہوتے ہیں. اس اخلاق سے توہی ہونے نے خاندان ویران کر دیے ہیں. اتنی اگر شادی نہ ہو تو ایک لڑکا شاید گناہکار ہو, لیکن بغیر اخلاق کے جو خاندان تشکیل دیا جاتا ہے, اس سے پوری فیملی, پورے کے کی گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں, اگر شادی نہیں ہوتی ایک فرد گناہ میں ممکن ہے مبتلا ہو جائے, لیکن شادی ہونے کے بد اخلاق و بے اخلاق شادی ہونے کے بعد سارا خاندان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ساس و سسر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نند و بھابی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, دیور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور سارا گھرانہ دونوں طرف سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ تقوی کی بنیاد پر یہ کام نہیں ہوا. ہر چیز سے پہلے اس کا اخلاق پہلے سمجھو, پوچھو آ کر کہ اخلاق کیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں کس لیے مبعوث ہوا ہوں؟ باقی کام تو لوگ خود کر رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, پیداوار بڑھا رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, بچے بنا رہے ہیں, خاندان تشکیل دے رہے ہیں, میں کیوں آیا؟ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بے بنیاد زندگیوں کو اخلاق کی بنیاد فراہم کر دوں میں. وقت کا میں کوشش کروں گا اس وسیع مضمون کو کم از کم اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. باقی بعد کی مجالس میں یہ موضوع ممکن ہے تکمیل ہو جائے. اخلاق عزیز من بنیاد ہے, اور رسول اللہ نے اخلاق سے آغاز کیا, اپنے دین کا آغاز اخلاق سے کیا. سب سے پہلے نظریہ بتایا توحید لا الہ الا اللہ, اور پھر اس لا الہ الا اللہ کو بنیاد فراہم کی اخلاق کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر ساری تباہی کی وجہ یہ ہے, عقیدہ درست ہے, عمل بھی درست ہے, سب کچھ درست ہے, لیکن تفرقہ ہے, جھگڑا ہے, نزاع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد میں اخلاق شامل نہیں, اخلاق کو فالتو چیز سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے. وحدت کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ حالت کا نام ہوتا ہے کثرت, جس کو آپ اپنی زبان میں, چونکہ آج کل مسلمانوں کی زبان بدل گئی ہے, اس کو نہیں کہہ سکتے ابھی مادری زبان میں یا لوکل زبان میں, جو مومنوں کی زبان ہے ابھی انگریزی, انگلش میں آپ کثرت کو کیا کہتے ہیں, وہی جس کو جمع کہتے ہیں, جمع یعنی پلورال, کثرت پلورال یعنی کثرت, اور وحدت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, سنگولر. وحدت کے مقابلے میں, سنگولر کے مقابلے میں پلورال ہے, وحدت کے مقابلے میں کثرت ہے. وحدت, توجہ فرمائیں, وحدت کی ڈیفینیشن سن لیں کیا ہے, کلمہ تو پڑھ لینا کہ پھر سکھ مسلمان کریں, پھر کلمہ تو سن لیں کہ کلمہ ہے کیا چیز ہے. حوصلہ نہیں ہے ہمیں کلمہ پڑھنے کی, صرف سکھوں کو مسلمان کرنے کا شوق ہے ہمیں, کلمہ سیکھنے کی مہلت, اتنا حوصلہ نہیں ہے ہمارے پاس, ٹائم کم ہے. پہلے وحدت تو سیکھ تو لو کہ وحدت ہے کیا, پھر اس کا نعرہ لگاؤ, پھر اس کا بینر بناؤ. وحدت ڈیفینیشن وحدت کی یہ ہے, تفسیر و تعریف وحدت کی یہ ہے, وحدت اس حالت کو کہتے ہیں جو تقسیم نہ ہو سکے. یہ وحدت کی تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے وحدت کی. وحدت اس حالت اور صفت کا نام ہے جو اپنے موصوف کو تقسیم ہونے سے بچا لے. جس طرح کوئی حالت طاری ہو جاتی ہے کسی شے پر, وہ کسی چیز سے بچ جاتا ہے. مثلا آپ ویکسینیشن کرا رہے تھے, بیماری سے بچ جاتے ہیں, آپ لباس پہن لیتے ہیں سردی سے بچ جاتے ہیں, آپ کوئی اور کام کرتے ہیں گرمی سے بچ جاتے ہیں. اسی طرح تقسیم بھی ایک عمل ہے, جو آپ میتھ میں ریاضی میں جو تقسیم پڑھ چکے ہیں وہی تقسیم مراد ہے یہاں پر, یعنی توڑ دینا, کاٹ دینا اور ایک کے کئی بنا دینا. وحدت اس حالت کو کہتے ہیں جو تقسیم سے بچا لے, تقسیم نہ ہو, اس کی ذات کے اندر یہ شامل ہے کہ تقسیم, تقسیم ناپذیر ہے. وحدت تقسیم نہیں ہو سکتی, اگر تقسیم کریں بھی وہ تقسیم نہیں ہو سکتی, معدوم ہو جائے گی لیکن تقسیم نہیں ہو سکتی. وحدت کہتے ہی اسی کو ہیں. واحد اس شے کو کہتے ہیں جس پر صفت وحدت طاری ہو جائے, حالت وحدت اس کے اوپر طاری ہو جائے. کب وہ واحد ہوگا؟ جب تقسیم نہ ہو. اگر تقسیم ہو رہا ہے تو پھر واحد نہیں ہے, قابل انقسام نہ ہو. کثرت بھی ایک صفت ہے, کثرت بھی وحدت کے مقابلے میں ایک حالت ہے. کثرت اس حالت کو کہتے ہیں جس کے اندر ذات میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ تقسیم ہو جائے. تقسیم قبول کرنے کی صلاحیت کا نام کثرت ہے, جو تقسیم ہو جائے, جس کو بانٹ دیں آپ, الگ الگ کر دیں, دو ادھر دو ادھر, اسی کو کہتے ہیں اس میں کثرت ہے. وحدت کے مقابلے میں کثرت ہے, اور وحدت کا معنی عرض کیا
غیر قابل تقسیم ہونا، اور اس کے مقابلے میں حالت کا نام ہے کثرت، کثرت کا مقابل ہے قابل تقسیم ہونا، کثرت کا معنی ہے قابل تقسیم ہونا۔ یہ کثرت چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو کثرت کے ساتھ بنایا، یہ اکائیاں بنائی اللہ تعالیٰ نے، ایک انسان نہیں پیدا کیا بلکہ زیادہ کثرت سے پیدا کیے انسان، اتنے انسان پیدا کیے کہ اب گننا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ کتنے انسان ہیں اس وقت زمین کے اوپر، کسی کو معلوم، ایسے اندازے لگاتے ہیں اتنے اربوں کے لحاظ سے اب پیمانہ رکھا ہوا ہے، اتنے ارب ہو گئے ہیں، ابھی 7 ارب ہو گئے ہیں، 7 ارب سے اوپر بڑھ گئے ہیں، ہر سیکنڈ میں کتنے 100 بچے پیدا ہوتے ہیں جب، تو وہ بہت کثرت سے بڑھ رہی ہے آبادی، وہ بھی یہ کثرت ہے، لا محالہ کثرت ہے انسانوں کے اندر، یعنی انسان انسانوں کے اوپر ایسی حالت ہے جو قابل تقسیم ہے، یعنی 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں 10 ہیں عدد ہیں، یہ قابل تقسیم ہیں، بس کثرت ہے، انسان واحد انسان نہیں ہے، ایک نہیں ہے۔ اس کثرت کو کس طرح سے متحد کریں، اس کثرت کو کیسے آپس میں ملائیں، یہ تو کثرت ہے، کثرت میں وحدت کیسے آئے، کثرت اور وحدت آپس میں تضاد ہیں، ضد ہے ان کے اندر، تضاد ضد کی رشتہ ان کا قائم ہے، یعنی وحدت کثرت کا مقابلے میں اور کثرت وحدت کے مقابلے، ان کو کیسے جوڑیں آپس میں، کیسے ان کا رشتہ ملائیں ہم کہ یہ کثرت انسانی ایک وحدت میں آ جائے۔ توجہ فرمائیں عزیزان، یہ ضروری ہے، ورنہ ہم بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں جب نہیں معلوم ہوتا کہ کس چیز سے وحدت قائم ہوگی، اور اپنے تئیں وحدت کا احساس کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وحدت ہوگی، تو کسی غلط چیز کی طرف نکل جاتے ہیں، خصوصاً آج کل پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے، ایک طرف سے آپ کو ایجنسیاں اور حکومت وحدت کے لیے مرکز بنا کے دے رہے ہیں کہ واحد ہونا ہے تو یہاں جمع ہو جاؤ، آج کل پاکستان میں یہ عمل ہو رہا ہے، غبارے، غبارہ دیکھا ہوا ہے نا جی، اڑایا بھی ہوگا بچپن میں، غبارہ ایک پلاسٹک کا چھچڑا ہوتا ہے جس کے اندر ہوا بھرو تو وہ بہت پھول جاتا ہے، اور ہوا چونکہ ہلکی ہوتی ہے لہذا فوراً اڑتا ہے، غبارہ نیچے کی طرف چونکہ وزن نہیں ہوتا اس کی طرف اڑتا ہے، ہلکا ہوتا ہے لہذا اوپر جاتا ہے، اور خصوصاً آکسیجن بھرو تو آکسیجن تھوڑی سی بھاری گیس ہے، لیکن اگر ہائیڈروجن بھرو تو پھر زیادہ وہ ہلکی گیس ہے، وہ زیادہ اوپر جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر گیس والے غبارے جو شہر میں بکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، ہائیڈروجن گیس بھری ہوتی ہے ان کے اندر اور دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں نیچے، جو ہی دھاگا کھولے وہ اڑ جاتے ہیں ہوا میں۔ غبارے بیچنے والوں سے پوچھیں، اگر آپ جائیں مثلا اس طرح داڑھی رکھی ہوئی مونچھیں اور بڑے پڑھے لکھے دانا، اور اسے جا کر کہو کہ تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے کہ غبارہ لے کر آئے ہو، میں تم سے غبارہ خریدوں گا، وہ آپ کو کہے گا بھائی آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے ہے، یا اگر کوئی بڑا آدمی جا کے غبارہ خریدے بھی تو اسے کوئی کہے جی کیا کر رہے ہو صاحب، آپ اتنے بڑے ہو کر غبارہ خرید رہے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے اپنے چھوٹے بچے کے لیے خرید رہا ہوں، یعنی غبارہ علامت ہے، جس ہاتھ میں غبارہ ہوگا یہ علامت ہے کہ وہ بچہ ہے۔ اب یہ غبارے جو پھولتے ہیں اور بھرے جاتے ہیں، ان کو بچے، جسمانی بچے، جسم کے لحاظ سے جو بچپنے میں ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور وہ ان کو کھیلتے ہیں، لیکن کچھ بوڑھے بچوں کے لیے بھی غبارے بنائے گئے ہیں، پڑھے لکھے بچوں کے لیے بھی غبارے بنائے گئے ہیں، پڑھے لکھے بچوں کے لیے ایجنسیاں غبارے بناتی ہیں، کسی ایک شخص کو، کسی ایک پارٹی کو لے کر اس میں ہائیڈروجن سیاست بھرتے ہیں، ہائیڈروجن سیاست بھرتے ہیں اس کے اندر، غبارے کے اوپر اس کو مشین کے اوپر لگاتے ہیں، اس میں ہوا بھرتے ہیں، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اڑتا ہے اوپر، پھر اس کا بڑا جلسہ ہوتا ہے، بڑی ریلی ہوتی ہے، پھر ینگر سارے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور وہ دھاگا جو باندھا ہوتا ہے انہوں نے اس کے ساتھ، وہ دھاگے کو سب پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اس دھاگے کو تھام لو، اور اس دھاگے کو تھام کے متحد ہو جاؤ، پاکستان بچانا ہے آپ کو، اور جو بھی اس غبارے کے نیچے جمع ہوں اور اس غبارے سے بندھے دھاگے کو تھام لیں، یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ شعوری طور پر بچے ہیں، چونکہ بچے غباروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، بڑے کبھی بھی غبارے کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ آیا وحدت امت غباروں کے ذریعے ہوتی ہے، غباروں سے لٹکے ہوئے دھاگوں کے ذریعے سے ہوگی؟ یہ غبارہ جو آج بھرا گیا ہے یا یہ غبارے جو بھرے جا رہے ہیں، یہ جنہوں نے بھرے، چونکہ غبارے کی خاص عمر ہوتی ہے، زیادہ دیر ہائیڈروجن برداشت نہیں کر سکتا، باہر سے تھوڑی سی دھوپ پڑتی ہے تو یہ خود ہی پھٹ جاتا ہے، یا پھر ٹائم اوور ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی اس میں سوئی مار کے اس کی ہوا نکال دیتے ہیں۔ تو جو لٹکے ہوتے ہیں غبارے کے ساتھ، ان کا انجام دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر غبارہ تو پھٹ جاتا ہے وہاں پر، لیکن جو غبارے کے ساتھ وحدت امت میں پروئے جاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح متحد ہونا ہے، خوب وہ لوگ، ان کا انجام دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ وحدت کا ایک سیاسی یا وحدت کا ایک سرکاری فارمولا ہے، سرکار نے وحدت کے لیے غبارے بنائے ہیں، اور ادھر سے کچھ لوگوں نے چھتریاں بنائی ہیں کہ بارش ہے، دھوپ ہے، اس دھوپ سے بچنے کے لیے ہماری چھتری کے نیچے آ جاؤ، خوب ہم بھی دوڑ کے دیکھتے ہیں کہ دھوپ ہے، بارش ہے، جلدی سے کسی چھتری کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ چھتریاں یہ پارٹیاں ہیں، غبارے وہ سیاستدان ہیں جو سرکار بناتی ہے، اور چھتریاں یہ مختلف گروہ نے بنا لی ہیں امت کی وحدت کے لیے، اور فارمولا یہ ہے کہ یا غبارے سے لٹک جاؤ یا چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ خوب چھتری آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نیچے آ جاؤں تو ابھی چند قطرے بارش کے مجھ پر نہیں پڑیں گے، اور چھتری کے ذریعے سے پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن عزیزان یہ چھتریاں اس قابل نہیں ہیں کہ امت بنا سکیں، یہ چھتریاں اس قابل نہیں ہیں کہ ڈوبتوں کو نجات دے سکیں یا ان کا سہارا لے کر متحد ہو سکیں۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت سازی کے لیے رسول اللہ کو جو فارمولا دیا، وہ نہ غبارہ بنا کے دیا نہ چھتری دی، بلکہ کہا حبل اللہ ہے تمہارے پاس، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل خدا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، فرقہ مت بناؤ، گروہ مت بناؤ، چھتری کے نیچے مت جاؤ، حبل اللہ سے سارے تمسک کر لو۔ یہ حبل اللہ مضبوط ہے چونکہ اس کا سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور دوسرا سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، یہی حبل اللہ ہے، جس کو اگر تم تھام لو یہ سرا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حبل اللہ سے تمسک نجات کا ذریعہ ہے، حبل اللہ دین خدا، حبل اللہ قرآن، حبل اللہ ذات گرامی رسول، حبل اللہ ولایت ہے، اور ہر زمانے میں حبل اللہ کا ایک مصداق ہے، اور اس زمانے میں حبل اللہ کا مصداق وہی راہ ہے جو امام راحل نے شروع کیا، اور آج کل دو دنوں بعد جس کی سالگرہ ہے۔ عزیزان یہ نظام ولایت، یہ حبل خدا ہے، اس کا مصداق ہے آج کے زمانے میں۔ اگر آپ نے نجات پانی ہے تو غباروں میں نجات نہیں ہے، چھتریوں میں نجات نہیں ہے، بلکہ اس حبل اللہ سے تمسک کرو گے تو نجات ملے گی تمہیں۔ وہ حبل خدا جب ہمارے پاس آ جائے، وہ باعث وحدت ہے، اس کے نیچے آنے سے وحدت حاصل ہوتی ہے، اس کو تھامنے سے وحدت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کثرت کہ خدا نے انسانوں کو کثرت میں پیدا کیا ہے، ایک انسان نہیں بنایا، کروڑوں انسان، اربوں انسان بنایا اللہ نے، لیکن یہ اربوں انسان بنا کر انہیں حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ۔ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اتنے کروڑوں، اتنے اربوں لوگ کہ زمین کم پڑ جائے گی، اتنے زیادہ ہو جائیں گے، یہ کس طرح سے ایک ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں ایک، اگر یہ غبارے چھوڑ دیں، اگر یہ چھتریاں چھوڑ دیں، اگر یہ دوسرے راستے چھوڑ دیں اور حبل اللہ کے گرد آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حبل اللہ کے گرد آنے کے لیے ضابطہ چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کس ضابطے کے تحت حبل اللہ کے تحت آئیں گے ہم۔ آیا فقط شعار کافی ہے کہ نعرہ لگائیں؟ ہم فقط شعار دیتے ہیں، جتنے مسلمان کلمہ توحید پڑھنے والے وہ جمع ہو جائیں ایک جگہ، وہ کیوں جمع نہیں ہوتے؟ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، کلمہ توحید حبل اللہ ہے، کیوں تھام نہیں سکتے اس کلمے کو سب مل کر؟ جمیان نہیں تھامتے، الگ الگ اس کو دھاگے دھاگے بنا لیا ہے اللہ کی رسی کو، ہر ایک نے ایک دھاگا اسے الگ کر لیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بعض متبرک رسیوں کو ادھیڑ کے لے جاتے ہیں لوگ، ہر دھاگا ایک آدمی توڑ کے لے جاتا ہے۔ خوب اس طرح اللہ کی رسی کا ہر دھاگا ایک نے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، اپنے گروہ میں لے گیا، اپنی انجمن میں لے گیا، اور وہاں جا کر بورڈ لگا لیا کہ اگر متحد ہونے امت کو تو ادھر آ جائے۔ حبل اللہ کو ادھیڑنا نہیں ہے، ہم نے خود کچھ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے تاکہ حبل اللہ کی طرف جائیں، نہ کہ حبل اللہ کو کھینچ کے اپنے گھر لے آئیں، حبل اللہ کو کھینچ کے اپنی مرضی کا بنا لیں ہم، ہم نے حبل اللہ کی طرف جانا ہے۔ کس طرح سے اتنی کثرت وحدت میں آئے گی؟ عزیزان یہ اکائیاں، یہ کثرات، ان کثرات کے اندر خداوند تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، ان کثرات کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو جس سے ان کی انفرادیت قائم ہے، اور اسی انفرادیت کے ہوتے ہوئے ان کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کہ یہ ایک اور سرپرستی و پیشوائی قبول کر لیتے ہیں، یہ جزیات ایک اور چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم سب ایک عنوان میں سارے شریک ہیں، انسان میں انفرادیت بھی ہے ہماری، زید بھی ہیں، عمر بھی ہیں، بکر بھی ہیں، خالد بھی ہیں، راشد بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان بھی ہیں۔ چونکہ یہ زید و عمر و بکر و خالد، ان کے اندر گنجائش ہے انسانیت کی، انسان ان سب کے لیے ایک عنوان ہے، ان سب کے لیے ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے نیچے سب نے آنا ہے، اس کلی کے نیچے ان سب جزیات نے آنا ہے، جزیات کے اندر صلاحیت ہے کلی کو قبول کرنے کے لیے۔ یعنی یہ جتنے انڈیویجولز ہیں، جتنے سنگولر ہیں، یہ پلورل ہیں، ان کے اندر انفرادیت بھی ہے، لیکن ان کے اندر یہ خاصیت بھی ہے کہ یہ عنوان انسان پیدا ہوتے ہی اپنا لیتے ہیں، بغیر کسی مشکل کے انسان کہلاتے ہیں، مرنے تک انسان کہلاتے ہیں، انسانیت ان کی قدر مشترک ہے، لیکن یہ انسان بننے کے لیے ان کے اندر ان اکائیوں کو تیار کیا گیا ہے۔ وہی فارمولہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے وحدت اسلامی و امت کی وحدت کے لیے مقرر کیا، اور رسول اللہ نے اسی فارمولے کے تحت ان اکائیوں کو امت بنایا۔ اکائیوں کو امت بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، یہ وحدت کا سارا موضوع نہیں عرض ہو رہا، وحدت کی بنیاد عرض ہو رہی ہے فقط، ورنہ اس بنیاد کو اوپر وحدت کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے بہت کچھ ضرورت ہے، جو منشور وحدت میں اشارہ ہوا ہے ان ابحاث کی طرف، کہ وہ شاید ابھی نہیں ہے آپ کے پاس یا مطالعہ سے نہیں گزرا ہوگا۔ منشور وحدت میں جس نظام یا جس عمارت کی طرف اشارہ ہوا ہے، اس کی بنیاد یہاں عرض ہو رہی ہے، صرف بنیاد کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ یعنی آپ جو ایک عظیم بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، بہت بڑا برج بنانا چاہتے ہیں، بڑا دنیا کا سب سے بڑا ٹاور بنانا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی بنیاد میں کیا ہونا چاہیے، کیسے اس کی بنیاد رکھیں ہم۔ اس کی بنیاد کے لیے، وحدت کی بنیاد کے لیے، ان اکائیوں کے اندر آمادگی کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ان کا جو خصوصیات ہیں، ان کے جو اخلاقیات ہیں، ان اخلاق کو وحدت پسند اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان اکائیوں کے اندر پیدا ہو جائیں، کوئی اکائی دوسری اکائی کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ اگر آپ ایک درخت کاٹیں، ایک دوسرا درخت کاٹیں، اور جس طرح سے یہ درخت ہے انہی کو آپس میں ملانا چاہیں اور میز بنانا چاہیں، کرسی بنانا چاہیں، یہ کبھی بھی نہیں ملتے آپس میں، آپ زخمی ہو جائیں گے لیکن دو درخت کبھی بھی نہیں ملتے۔ ان کو نجار چاہیے، نجار آ کر ان درختوں کو چھیلتا ہے، ان کی ابری ہوئی شاخیں، ان کے زاویے ناموزون، وہ چھیل کے ان کو سیدھا کرتا ہے، اور دونوں کو سیدھا جب کر دیتا ہے ہموار سطح بناتا ہے، یہ ہموار سطح آپس میں مل سکتی ہے۔ اگر نجار درخت کو نہ گھڑے نہ چھیلے، تراش خراش نہ کرے، کبھی بھی ان دو لکڑیوں سے نہ میز بن سکتی ہے، نہ فرنیچر بن سکتا ہے، نہ کرسی، کچھ بھی تشکیل نہیں پاتا۔ اکائیوں کے اندر شاخیں ہیں، اکائیوں کے اندر بہت ساری چیزیں ابھر آتی ہیں۔ اسی طرح انسانی صفات، انسانی اخلاق و انسانی خلقیات ہیں جو جاڑیوں کے، ٹہنیوں کی طرح وجود میں، انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں، نکل آتی ہیں، اور جب تک یہ شاخیں موجود ہیں، یہ شاخیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتی۔ اس لیے رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے امت بنانی ہے، امت بنانے کے لیے آپ نے ان کو منشور دینا ہے، تلاوت کتاب، یتلو علیہ آیات، یعنی اللہ کا منشور ان کے سامنے رکھنا ہے کہ اس منشور کے مطابق وحدت ہو۔ اور دوسرا، ویزکیہم، اے رسول آپ نے صرف یوں نہیں کہ ان کو دعوت دینی ہے جیسے ہو ایسے ہی آ جاؤ، ایک ہو جائیں ہم، کافر ہو تو بھی آ جاؤ، مشرق ہو تو بھی آ جاؤ، منافق ہو تو بھی آ جاؤ، جیسے ہو ویسے ہی آ جاؤ، بس ہماری جمعیت بڑھتی جائے، ہماری پارٹی بڑھتی جائے، ہماری ممبرشپ بڑھتی جائے۔ اس کو امت نہیں کہتے، یہ حزب ہو سکتی ہے، یہ پارٹی ہو سکتی ہے، یہ قوم ہو سکتی ہے، یہ قبیلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو امت نہیں کہتے۔ امت کے لیے ان کا تزکیہ ضروری ہے، تزکیہ ہی امت کے قابل بناتا ہے ان کو۔ یعنی وحدت کی بنیاد در حقیقت اسی اخلاق پر ہے کہ کچھ چیزیں جو ان لوگوں کے اندر، ان اکائیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، وہ ختم ہو اور اس کی جگہ پر کچھ اور صفات ان کے اندر پیدا ہو، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، ایک دوسرے کو گلے لگا سکیں، ایک دوسرے کے دل میں اتر سکیں۔ اس تزکیے کے عمل کے بغیر ان گھڑے لوگ ان ٹہنیوں کی طرح، یا شاخوں کی طرح، جن کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں باہر اور سینگ بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو، چونکہ درخت جب ٹوٹتا ہے تو بے ڈنگا ٹوٹتا ہے اور اس کی شاخ کا خنجر بن جاتا ہے، وہ خنجر دوسرے درخت کو چبھتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جو تزکیہ کے مرحلے سے نہ گزرے ہوں، وہ ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، جتنا متحد ہو قریب کریں، ان کی قربت سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ان کو ملائم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جو رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ، یعنی تزکیہ سے مراد وحدت کی بنیاد رکھنا، یعنی اخلاق وحدت پسند، وحدت کے لیے جس اخلاق کی ضرورت ہے، اس اخلاق کو وحدت کی بنیاد قرار دینا۔ وہ اخلاقیات جب تک امت کے اندر پیدا نہیں ہوتی، وحدت ممکن نہیں ہے۔ جیسا ہو سکتا ہے لیکن ممکن نہیں ہے کہ وحدت پیدا ہو جائے۔ اس تزکیہ کی ضرورت ہے، اس اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج آپ توجہ کریں، جن لوگوں کا مذہب ایک ہے، چونکہ عموماً جب بات ہوتی ہے وحدت کی، بعض لوگ فوراً کہتے ہیں جی شیعہ سنی وحدت سے پہلے شیعہ کی آپس میں وحدت ہو، اور شیعہ کی آپس میں وحدت سے پہلے علماء کی آپس میں وحدت ہو۔ خوب، جتنا کلوز کرتے جائیں، اس دائرے کو تنگ کرتے جائیں، اتنا آپ کو اختلافات کی گنجائش کم نظر آئے گی، لیکن تفرقہ زیادہ نظر آئے گا۔ مثلاً دو عالم، چونکہ دونوں عالم ہیں، لہذا اختلاف بہت کم ہے ان کے اندر، چونکہ ایک سلیبس پڑا ہوا ہے، ایک دین انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ایک عقیدہ پڑھا ہوا ہے، ایک نظریہ پڑھا ہوا ہے۔ عقیدہ ایک، معلومات ایک، علم ایک، فکر ایک، راہ ایک، لیکن آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اب ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وحدت کے اوپر ان کو اصرار کریں کہ آئیں جی ضرورت بتائیں، وحدت ہو جائے۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ ان کی فکر ایک نہیں ہے، مشکل یہ نہیں کہ ان کا نظریہ ایک نہیں ہے، مشکل یہ نہیں کہ ان کا علم مختلف ہے، مشکل یہ کہ اسی عالم کے اندر کچھ اضافی شاخیں نکل آئی ہیں۔ وہ شاخیں جب تک نہ کاٹی جائیں، وہ شاخیں جب تک ہموار نہ کی جائیں، یہ دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے قابل نہیں۔ اور اگر آپ نے ملا دیا، جتنا زیادہ کوشش کر کے دباؤ سے ملائیں گے، اتنا ایک دوسرے کو زیادہ زخمی کریں گے، چونکہ اس کے بڑے ہوئے حصے اس کے بڑے ہوئے حصے کے تن میں گھس جائیں گے، اس کے بڑے ہوئے حصے اس کے تن میں گھس جائیں گے۔ اس کی لمبی زبان اس کو زخمی کرے گی، اس کی دراز زبان اس کو زخمی کرے گی۔ اس زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے ناموزو اخلاق جو لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ان اخلاق کو جب تک نہ ہموار کیا جائے اور موضوع وحدت کا اخلاق جب تک نہ حکم فرما ہو، وحدت کا عمل نہیں ہو سکتا۔ مفادات کے لیے اکٹھا ہوا جا سکتا ہے لیکن اسے وحدت نہیں کہتے۔ مفادات کے لیے اکٹھا ہونا، یہ وحدت کی کئی قسمیں ہیں جو میں نے چاند ایک یہاں یاداشت کی ہیں۔ وحدت مفاد پرستانہ وحدت، سود جویانہ وحدت، سودی وحدت۔ بعض اوقات لوگ مل جاتے ہیں چونکہ مفاد اس میں ہے کہ آپس میں مل جائیں، جیسے ووٹوں کے دنوں میں، یہ عملی میں آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے ایک شہر میں جنگ میں دو ایک نمونہ ایسا دیکھا کہ حیرتناک نمونہ تھا وہ اس ماحول کے اندر، کہ ایک مدرسہ جو متعصب مدرسہ اور اس کا بانی متعصب، اس کا مدیر متعصب، اس کا پرنسپل متعصب، اور اس نے در و دیوار پر، اس کے اندر باہر دیواروں پر شیعہ کافر کا نعرہ لکھا ہوا تھا، اور وہ خود بہت بڑا اس نفرت کو پھیلانے والا ایک امام سمجھا جاتا ہے، اب نہیں ہے دنیا میں۔ جب الیکشن ہوا، ایک شیعہ کے ساتھ ان کا سیاسی اتحاد ہوا، سابقہ حکومت نے جو الیکشن کروائے جس میں نظام بلدیاتی بدلا، ناظم ان کا تھا، نائب ناظم، یہ حقیقی مثال آنکھوں دیکھی مثال عرض کر رہا ہوں، ناظم ان کا تھا، نائب ناظم شیعہ تھا۔ اب توجہ کریں، ناظم اس پارٹی کا تھا جو شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں، نائب ناظم وہ ہے جس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ چونکہ اسی صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ووٹ لے سکتے ہیں، اگر یہ دونوں آپس میں نہ ملیں، ناظم نائب ناظم کے لیے، نہ ناظم کامیاب ہوگا نہ نائب ناظم کامیاب ہوگا۔ جب دونوں کو پتا چل گیا کہ ہماری سیٹ جیتنے کا یہی راستہ ہے، ان دونوں نے آپس میں کمپرومائز کیا اور اسی مدرسے کے اندر جلسہ سیاسی رکھا، جس میں نائب ناظم نے اپنی جماعت کے ساتھ جانا تھا، ظاہر ہے اس کی جماعت کے ساتھ سارے شیعہ تھے۔ صبح جلسہ تھا، رات کو سارے مدرسے میں چونا لگوایا گیا کہ جہاں جہاں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے یہ مٹا دو، ساری جگہوں پر مٹا دیا گیا، لیٹرینوں میں ان کو یاد نہیں رہا، ٹوائلٹ بھول گئے، چونکہ وہ اندر تھا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، وہاں یاد نہیں رہا۔ بار کے یہ سیاسی پارٹی گئی، اس سیاسی پارٹی نے بڑی او بھگت کی، گلے ملے، چائے پی، ہاتھ ملایا، نعرے لگائے، تصویریں بنوائیں، اخباروں میں آیا، کسی شیعہ کو حاجت ہوئی، ٹوائلٹ گیا، وہاں دیکھا کہ شیعہ کافر لکھا ہوا ہے، اس نے آ کر اپنے لیڈر سے کہا بھائی یہاں تو ٹوائلٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بات نہ کرو کہ سمجھوتا ہو گیا، اتحاد ہو گیا، وحدت ہو گئی، دعائے خیر کرو۔ عزیز من، یہ وحدت نہیں ہوتی، یہ جھانسا ہے، اس کو نہیں، یہ مفاد پرستانہ، ایک مفاد کی خاطر، اقتدار کی خاطر، سیاست کی خاطر جھانسا ہے کہ ادھر سے پیسے لے کے شیعہ کافر لگوا دو اور ادھر سیاست میں آنے کے لیے اس پہ چونا مروا دو۔ یہ وحدت نہیں ہے، یہ جھانسا ہے، یہ دھوکا ہے، یہ فریب ہے، یہ سود جویانہ وحدت ہے، اضطراری وحدت۔ اضطراری وحدت کہ جب بھی مثلا اگر کوئی باہر سے یا اندر سے فضا بنائے گی، ان پر پابندی لگاؤ، جب پابندی کی بات آئے پھر سب کو کھلبلی مچ جاتی ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، چونکہ سب پر پابندی لگنے والی ہے۔ پابندی سے بچنے کے لیے ایک ہو جانا، یہ وحدت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور وحدت، وحدت ازداد، کہ جو عموماً قرآن جس وحدت کی نفی کرتا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، آیا مومن و فاسق ایک ہیں، مساوی ہیں؟ یعنی گندم اور گن، گن وہ کیڑا ہوتا ہے جو گندم کو کھا جاتا ہے، گندم اور گن کی وحدت، گندم اور گن کی وحدت، کہ گندم کو گیہوں کے ساتھ گن کے ساتھ بٹھاؤ، گن کو گندم کے ساتھ بٹھاؤ۔ عزیز من، یہ گندم کو گن کے ساتھ بٹھانا گندم کے اوپر ظلم ہے، گن کے فائدے میں ہے لیکن گندم نابود ہو جائے گی۔ گن تو چاہتا ہے گندم کے ساتھ اتحاد کرے، لیکن گندم کو نہیں چاہیے، ایسی حماقت گندم کو نہیں کرنی چاہیے کہ گن کے ساتھ مل بیٹھے۔ وحدت کے لیے ان اکائیوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، تزکیے کی ضرورت ہے، بنیاد بنانے کی ضرورت ہے. وحدت کے علاوہ چارہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وحدت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تفرقے سے سب کی نابودی ہے، تفرقہ باعث نابودی ہے. قرآن کا فتویٰ، اللہ کا حکم ہے، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريح، حکم نزاع مت کرو، کمزور ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے اور تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے سب کے سب. تفرقے کے اندر ذلت ہے، تفرقے کے اندر ضعف ہے، تفرقے کے اندر ناتوانی ہے، تفرقے کے اندر رسوائی ہے. وحدت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن وحدت کے لیے فارمولہ ہے دین کا. جہاں دین حکم دیتا ہے وحدت کا، وہاں ساتھ راستہ بھی بتاتا ہے. رسول اللہ کو فرمایا، اے رسول جو آپ ان کو متحد کرو، لیکن نہ گندم و گھیو کو آپس میں، گندم و گھن کو آپس میں متحد کرو. فرمایا کہ اے رسول خبردار، افمن کان مومنن کا من کان فاسقا، فاسق و مومن ان میں اتحاد نہیں کرنا، فاسق گن ہے، یہ مومن کو کھا جائے گا، اس کے ایمان کو کھا جائے گا. پہلے ان کو جا کر آمادہ وحدت کرو. آمادہ وحدت کس سے کرو؟ وحدت کے لیے جو ضروری اخلاق ہے اس کی ترویج کرو، تتمیم مکارم اخلاق کرو، تاکہ یہ افراد تیار ہو جائیں. اہل علم، علماء تو سب کچھ سمجھتے ہیں، علماء کے اندر کیا کمی ہے وحدت کے لیے؟ صرف اس اخلاق کی کمی ہے. علم ہے، عقیدہ ہے، عمل ہے، سب کچھ ہے، وہ اخلاق جو وحدت کے لیے چاہیے وہ اس اخلاق کی کمی ہے. کچھ اخلاق رکاوٹ ہیں، کچھ اخلاق ضروری ہیں. میں آپ کی خدمت میں بعض کو جیسے پہلے عرض کیا تھا مختصر عرض کروں گا. وہ چیزیں جو وحدت توڑتی ہیں، وحدت شکن ہیں، شاخیں جو کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کو جب دوسرے کے قریب لگاؤ تو دوسرے کو چبھتی ہیں. وہ زبان سے کہتے ہیں بھائی میرے قریب آؤ، سینے سے لگو، خوب سینے میں خنجر باندھا ہوا ہے تو نے، اور پھر کہتے ہیں آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تو یہ تو سینے سے پہلے خنجر سینے میں چلا جائے گا. پہلے اپنے سینے سے خنجر تو اتارو. وہ خنجر کون سے ہیں جو کسی انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں جو خنجر سے زیادہ دردناک ہیں؟ وہ یہ ہیں عزیزان، پہلا جہالت اور نادانی. جہالت یعنی صفاحت، بے وقوفی. بے وقوفی بہت بڑی رکاوٹ ہے وحدت کے اندر. خودخواہی و خود پسندی. خودخواہ انسان جب نعرہ لگائے وحدت کا، اس سے بچو آپ. خودخواہ آدمی جب وحدت کا نعرہ لگائے، اس سے بچو آپ. وہ ایک لطیفہ ہے کہ بعض لوگوں کے، اب میں مثلا اس کو آپ کے ذوق کے مطابق بیان کروں، کہ اگر لڑائی ہو آپ کی کسی سکھ کے ساتھ، مثال دے رہا ہوں میں، اگر کسی سکھ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو اور وہ لڑائی چھوڑ کے بھاگ جائے تو آپ بھی بھاگ جاؤ. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی سکھ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو اور لڑائی کے درمیان میں وہ لڑائی چھوڑ کے بھاگ جائے تو آپ بھی بھاگ جاؤ. کیوں؟ اس لیے وہ پتھر اٹھانے گیا ہے. آپ یہ نہ کہو کہ وہ ڈر کے بھاگ گیا ہے، وہ پتھر اٹھانے گیا ہے. اگر آپ کھڑے رہے تو وہ واپس آ جائے گا. جس طرح بعض ہوتے ہیں لڑائی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں گھر سے بندوق اٹھا کے، آپ خوش ہو گئے کہ میں نے شکست دے دی، بھاگ گیا ڈرپوک بزدل، اسی وقت موبائل ملاتے ہیں جی بھاگ گیا، دوسری طرف وہ فائر مارتا ہے ادھر ہی ڈھیر کر دیتا ہے ہم. خودخواہ آدمی، خود پسند انسان، وہ وحدت کے لیے موضوع نہیں ہے. اس کا تزکیہ ضروری ہے، اس کی خودخواہی کی شاخ کاٹنے کی ضرورت ہے. ایک ہے مطلق سوچ. مطلق سوچنا یا مطلق اندیشی. مطلق سوچنا، توجہ فرمائیں، یعنی دوسروں کو بلا قید و شرط، جب اپنا موقف کوئی ہو، بلا قید و شرط دوسرے آ جائیں میرے ساتھ مل جائیں، اس میں بلا قید و شرط، دوسرے کو جرت اظہار بھی نہ ہو، اس کو رائے کی بھی تنقید کی بھی کوئی بھی اجازت نہ دیں. کوئی چیز مطلق نہیں ہے، مطلق یعنی بغیر قید و شرط کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ توحید. یہ امام اشتم کی حدیث ہے نا، جو سلسلہ تو ذہب، امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی امن امن عذابی. پھر امام نے فرمایا کہ ولیکن بشرطہا و شروطہا، وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن مشروط ہے، مطلق وہ بھی کہ آپ صرف کہو میں لا الہ الا اللہ کہوں گا اور بس، نہ، لا الہ کے ساتھ شرائط ہیں، لا الہ کی قیود ہیں۔ کوئی چیز دین کے اندر ایسی مطلق نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے دماغ پر یہ آ جاتی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں مطلق الانان لوگ۔ مطلق الانان وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی دخالت قبول نہیں کرتے، کسی کی شراکت قبول نہیں کرتے، کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتے، ہر چیز ان کی ہو، مطلق، کوئی قید و شرط قبول کرنے کے لیے تیار، کوئی حد و پابندی تیار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ سوچ تو وحدت نہیں اس سے آ سکتی، اس سوچ کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ اس شخص کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے، اتنی اس کے اندر تربیت ہو جائے کہ قبول کرے دوسروں کو، برداشت کرے دوسروں کو۔ یہ انحصار طلبی، انحصار پسند ہونا، انحصار پسند یعنی ہر چیز ہمارے ماتحت ہو، ہر چیز ہمارے نام سے ہو، اور کوئی چیز ہمارے علاوہ، جو ہمارے علاوہ غلط ہے، باطل ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اس کو نابود ہو جانا چاہیے۔ متحد کیسے ہوں گے؟ آپ اپنے اندر سب کچھ انحصار سمجھتے ہیں، میں اپنے اندر ہر چیز کو منحصر سمجھتا ہوں، تیسرا اپنے اندر اگر 10 انحصار پسند جو ہر چیز کو اپنے اندر منحصر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر ہر چیز کو دائرہ اس کا مخصوص کرنا چاہتے ہیں، یہ 10 آدمی کیسے مل سکتے ہیں اپنے اندر؟ جب ایک دیگ ہو اور 10 بھوکے، اور ہر بھوکا چاہتا ہو کہ فقط دیگ اس کی ہو، کسی اور کی نہ ہو، یہ دیکھ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی، یہ وہ ٹوٹ بٹوٹ کی کھیر ہو جائے گی جو اس شاعر نے لکھا تھا نا، کہ ایک کہانی ہوتی تھی بچوں کے لیے، اب سلیبس میں ہوتی تھی اسکول کی کتابوں میں، وہ کیا تھا، صوفی تبسم کی نظم تھی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، وہ پھر اس نے بتایا اس میں کہ پیسے کس نے دیے، چندہ کیسے جمع کیا۔ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، خالہ نے دی ایک اکنی، بابا نے دی ایک دونی، خالو نے دی ایک چونی، وہ سب نے مل کر کھیر پکائی۔ پھر دعوت کا ذکر ہوا، پھر یہ چندے کا ذکر تھا کہ چندہ جمع کیا گیا، چندہ جب اکٹھا ہو گیا پھر دعوت نامے بھیجے گئے، دعوت نامے کس کو بھیجے، دھوبی، کنجڑا، نائی آیا، پنساری، حلوائی آیا۔ خوب ظاہر ہے جب اتنی قومیں آ جائیں گی تو انہوں نے آ کر کیا کیا، سب نے آ کر دھوم مچائی، دیکھ الٹ گئی، کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ اب جب چندے کی کھیر پکے اور دھوبی، کنجڑا، نائی ہو، ہلواری، پنساری ہو، ہلوائی، سارا آ جائے اور وہ آ کے دھوم مچائیں کہ یہ ہماری ہے، یہ دیگ میں نے چندہ دیا ہے، جس نے چونی دی وہ کہتا ہے دیگ میری ہے، جس نے دونی دی وہ کہتا ہے دیگ میری ہے، جس نے اٹھنی دی وہ کہتا ہے دیگ میری ہے۔ خوب جب سب چونی دے کے دیگ کے مدعی بن جائیں تو اس میں تو پھر تو دھوم مچے گی، یہ کھیر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ انحصار طلب انسان جو ہر چیز کو چاہتے ہیں ہماری ہو، کوئی چیز ہم سے باہر نہ ہو، اس کا وجود برداشت نہیں کرتے، اس طرح وحدت نہیں ہوتی۔ وحدت کے لیے تزکیہ چاہیے، اس صفت کو کنٹرول کرو، قبول کرو دوسروں کو۔ تنگ دلی و تنگ نظری، وحدت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تنگ دلی ہے، سینہ تنگ ہونا، نگاہ تنگ ہونا، ذہن تنگ ہونا، گنجائش نہ ہونا، کسی کی گنجائش، البتہ گنجائش ہے کس کی، کہ میرے مرید بن کر میرے ساتھ ہو، لیکن میری طرح بن کر کوئی بھی نہ آئے۔ پیر کبھی بھی پیر کو نہیں اپنے قریب آنے دیتا، پیر صرف مرید مانگتا ہے، پیر صرف مرید مانگتا، اگر مرید بن کر جاؤ جتنے زیادہ ہو اتنے اچھے ہیں، لیکن پیر پیر کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اس کو اس علاقے سے ہی نکال دو۔ مرید بن کر جتنے لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، پھر بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے پیر کا۔ اگر اسے کہو بھائی ایک ارب پیر تیرے ہو گئے، وہ کہتے ہیں 1.5 ارب ہونے چاہیے، ابھی 1.5 ارب تیرے مرید ہو گئے، اب کہتے ہیں 2 ارب ہونے چاہیے۔ مرید جتنے زیادہ ہوں، یہ نہیں کہتے کہ وحدت کے جو مثلا باتیں ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں چاہتے جی آؤ، کہتے ہیں سارے آؤ، کدھر ہو، وہ ہماری مریدی میں آ جاؤ۔ تنگ دلی و تنگ نظری، ایک ہے بدگمانی، سوئے زن، سوئے زن، ہر ایک کے اوپر سوئے زن رکھنا۔ یہ وحدت شکن اخلاق ہیں، یہ وہ شاخیں ہیں جو وحدت کو ختم کرتی ہیں کہ زبان پر شعار وحدت ہو لیکن اندر انسان کے یہ صفات موجود ہوں، پھر کبھی وحدت برقرار نہیں ہوتی. اگر میں زبان سے وحدت کا نعرے لگاؤں اور اندر سے بدگمانی ہو، انحصار طلب ہوں، یہ ساری صفات اگر میرے اندر ہوں نا، کبھی بھی وحدت نہیں ہو سکتی. بدگمانی و سوء ظن جو ہر مومن کے لیے ممنوع ہے، وہ خصوصاً وحدت کے لیے سوء ظن ختم کرنا ضروری ہے. چونکہ جب تک بدگمانی آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ہے، اس کے آپ قریب نہیں ہو سکتے، دل صاف نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز جو اخلاق باز لوگوں کے اندر ہوتا ہے، وہ مرموز رہتے ہیں ہمیشہ. مرموز معلوم نہیں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، مرموز کس کو کہتے ہیں؟ رمز سے، رمز مرموز یعنی پنہان، معما، ایسا پزل جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے. بعض لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو کسی کو سمجھ میں کہ یہ کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے. اس قسم کے مرموز حالت یہ وحدت کے خلاف ہے. شفافیت ہو، گول مول، مرموز سے مراد یعنی گول مول، گول مول باتیں کرنا، گول مول حرکتیں کرنا، گول مول، کسی کو اندازہ نہ ہونے دے کہ کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے، کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا، جدھر جائے ادھر ہی اس میں گیند کی طرح لڑک جاتا ہے. گیندیں کبھی بھی آپس میں متحد نہیں ہو سکتی چونکہ گول ہوتی ہیں، گول مول چیزیں کبھی بھی ان میں وحدت نہیں ہو سکتی. اب گول مول جتنے بھی ہیں ان کو جمع کر دو، گول مول عوام، گول مول فرقے، گول مول مذہب، گول مول علماء، یہ جتنے جمع کر دو یہ متحد نہیں ہو سکتے. ان کو گول مول سے ہمواری کی حالت میں آنا پڑے گا، یہ گلائی ختم کرنی پڑے گی، گول مول سے باہر آئیں، شفاف ہوں، واضح ہوں، ہر لحاظ سے واضح ہوں. یہ اخلاق ہے، شفافیت، وہ خلق ہے جس سے وحدت ہونا ضروری ہے. رسول اللہ نے یہی اخلاق ختم کیے ان لوگوں کے اندر جاہلیت کے زمانے میں. اور ایک وحدت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے دوسروں کو بیوقوف سمجھنا اور بیوقوف بنانا. اگر میں وحدت کا آپ کو کہتا ہوں کہ آپ متحد ہوتے ہیں، لیکن میری غرض یہ ہے کہ بیوقوف سمجھ کر آپ سے کوئی بات کروں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے بڑی توہین، یہ سن لیں آپ، توہین کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی توہین کسی انسان کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسی بات کی جائے کہ جس سے اندازہ ہو کہ آپ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. بیوقوف سمجھ کر کسی سے بات کرنا یہ اس کی بڑی انسلٹ ہے. گالی دینا اتنی بڑی انسلٹ نہیں ہے، بہتان باندھنا اتنی بڑی انسلٹ نہیں ہے. چونکہ بہتان جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بیوقوف نہیں سمجھ رہے، جب آپ گالی دے رہے ہوتے ہیں آپ اس کو بیوقوف نہیں سمجھ رہے، لیکن جب آپ بہت اچھی بات اس سے کر رہے ہیں لیکن بیوقوف سمجھ رہے ہیں اس کو، بیوقوفوں کے ساتھ جیسے بات کی جاتی ہے، خوب یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے وحدت کے لیے. اس اخلاق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لا ابالیت، لا پرواہ ہونا، لا ابالی ہونا، ہر چیز باد آباد، ہم اپنی راہ چلیں گے، جو ہونا ہے سو ہو جائے. یہ اخلاق کبھی بھی وحدت تک نہیں پہنچنے دیتا. حب دنیا، دنیا پرستی وحدت کی راہ میں رکاوٹ ہے. حب ریاست، ریاست کا شوق ہو جس کو، صدارت کا شوق ہو، قیادت کا شوق ہو، وہ کبھی بھی نہیں متحد ہو سکتا دوسروں کے ساتھ. حب نفس، اپنی ذات کی محبت، حب دنیا. اور ایک اور بڑا مضر اخلاق جو انسان کو وحدت سے روکتا ہے وہ غرور اور تکبر ہے. مغرور انسان کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتا، وحدت اس کے نزدیک سے نہیں گزر سکتی، وہ وحدت قبول نہیں کرتا مغرور انسان. یہ وہ تزکیہ کی ضرورت ہے ان صفات کو ختم کرنے کے لیے. حسادت، حسادت بڑی رکاوٹ ہے وحدت کے ایجاد کرنے کے لیے. اعلی کار ہو کے کام کرنا، اعلی کار ہونا یعنی خود نہ ہونا بلکہ کسی کے لیے کام کرنا، اصل ذہن کسی کا ہو، اعلی میں بنا ہوا ہوں کام کرنے کے لیے. خوب وحدت کا اعلی کار بن جانا، بس وحدت چاہتا کوئی اور ہے اور میدان میں کسی اور کو اتارا ہے، جیسے کرائے کے وحدت کے لوگ ہیں، کرایہ لیتے ہیں وحدت کرانے کا، جس طرح بعض ہیں نا دلال رشتے کراتے ہیں. البتہ یہ دین نے پسند کیا اس قسم کی وساطت کو کہ لڑکی لڑکے کا آپس میں رشتہ کرانا والدین کی آگاہی کے ساتھ، نہ والدین سے ہٹ کر، والدین کی شراکت کے ساتھ لڑکی لڑکے کا رشتہ کرانا، یہ دلالیت پسندیدہ ہے دین کی. لیکن کچھ لوگ کرائے کے لیے کرائے کے دلال بن جاتے ہیں، یہ ہمیں دو پیسے، وحدت کرانی ہے ہمیں دو ٹھیکہ، ہم وحدت کرا دیتے ہیں، وحدت کا بینر لگانا ہے، وحدت کا پوسٹر لگانا ہے، وحدت کا پروگرام کرانا ہے، پیسے دو ہم کرا کے دیتے ہیں، ہوٹل میں کرانا ہے، کون سے ہوٹل میں کرانا ہے، 5 سٹار میں، 4 سٹار میں، سپر سٹار میں، کس کو بلانا ہے، جس کو بلانا ہے ہم وحدت کے لیے اس کو بلانے کے لیے تیار ہیں، کہ یہ وحدت کی یہ کوششیں زیادہ ہوتی ہیں اعلی کار کے طور پر. عقیدہ ہونا ضروری ہے، معتقد ہونا، ایمان ہونا ضروری ہے. اعلی کار کا رینٹل کا ایمان نہیں ہوتا اس چیز پر. منافقت ایک بہت بڑی رکاوٹ، وحدت کے اندر منافقت ہے. منافقت یعنی انسان کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ اور ہو، اندازہ نہ ہونے دے کہ اس کے اندر کیا ہے. اور منافق اگر شہادت، قرآن نے فرمایا کہ منافق جب گواہی دیتا ہے رسالت رسول کی، خدا فرماتا ہے کہ رسول، آپ رسول ضرور ہو لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے. یعنی جب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی منافق دے، قرآن کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے. منافق جب وحدت کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. منافق توحید کی بات کرتا ہے جھوٹا ہے. منافق کسی چیز کی بھی بات کرتا ہے جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور ہے. اس مرض نفاق کو تزکیے کے ذریعے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. خود برتر بینی، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنے آپ کو مافوق سمجھنا، یہ بیماری ہے جو انسان کو کبھی بھی متحد نہیں ہونے دیتی. عوام زدگی، عوام کا محبوب بننا، عوام کا ہر دل عزیز بننا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عوام بہت پسند کریں. یہ آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جو عوام چاہتے ہیں، اس کے یہ وحدت نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی وقت بھی عوام زدگی میں آ کر کوئی حرکت انجام دے سکتا ہے. فریبکاری و خدا و نیرنگ، فریبکاری، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جو وحدت کی راہ میں رکاوٹ ہیں. دیکھیں کچھ اخلاقیات ایسی ہیں، برے اخلاق، جو انسان کو جنت سے روکیں گے. کچھ برے اخلاق ایسے ہیں جو انسان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، جس طرح دعائے کمیل میں ہے. کچھ برے اخلاق ہیں جن کی وجہ سے وحدت نہیں ہوتی. عقیدہ ایک ہوتا ہے، مذہب ایک ہوتا ہے، ایمان ایک ہوتا ہے، قبلہ ایک ہوتا ہے، رسول ایک ہوتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ سب کچھ تمہارا ایک ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. جب سب ایک ہے، قبلہ و کعبہ و ہر چیز ایک ہے، مسلمان کیوں ایک نہیں ہے؟ اس لیے ان شاخوں کی وجہ سے ایک نہیں ہے، ان اخلاقیات کی وجہ سے ایک نہیں ہے. اب وہ اخلاق جس کی ضرورت ہے وحدت ایجاد کرنے کے لیے، وہ اخلاق جو رسول اللہ نے خود اپنایا اور اس امت کے اندر ایجاد کیا، اور وہی لوگ، وہ بدو، وہ دیہاتی، وہی جاہلیت کے لوگ جو بہت بدترین حالت میں رہ رہے تھے، رسول اللہ نے ایسی اصلاح کی، تزکیہ کیا ان کا، وہ بہترین امت بن گئے. قرآن گواہی دیتا ہے وہ بہترین امت بن گئے. ان میں جو رسول اللہ نے جو صفات ایجاد کی، وہ ایک شرح صدر ہے. شرح صدر قرآنی صفت، کہ امت بننے کے لیے، وحدت کے لیے شرح صدر ضروری ہے. صداقت، سچائی، جو اس انسان کے اندر ہو وہ باہر ہو، جو زبان پر ہو وہی دل کے اندر ہو. روشن فکری، تحجر، کبھی بھی یہ گن ہے، تحجر یعنی تنگ نظری. تنگ نظری جس میں انسان کا دین محدود ہو، جس میں انسان کی نگاہ محدود ہو، جس میں انسان کا عمل محدود ہو، یہ تنگ نظری تحجر ہے، جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بیان فرمائی اصطلاح. تحجر یعنی جمود، یہ جمود وحدت کی راہ میں رکاوٹ ہے. روشن ہو انسان، ایثار، ایثارگری وحدت کے لیے ضروری ہے. اگر انسان کے اندر صفت ایثار نہ ہو، ایثار یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو مقدم کرنا، اپنا حق بھی دوسروں کو دے دینا، یہ ایثار ہے، چھوڑ دینا ہر چیز کو دین کی خاطر، ملت کی خاطر، قوم کی خاطر، دوسروں کی خاطر، سب کچھ، ہر چیز سے دستبردار ہو جانا، چھوڑ دینا، یہ ایثار ہے. امیر المومنین علیہ السلام اسوہ وحدت ہیں. امیر المومنین نے جس طرح وحدت کی پاسداری کی، جتنی قربانی دی، سب سے بڑا ایثار امیر المومنین نے کیا، حتیٰ وہ حق مسلم جو خداون تعالیٰ نے امیر المومنین کے لیے معین کیا تھا، رسول اللہ نے اعلان فرمایا، وہ حق بھی چھوڑ دیا تاکہ امت کے اندر وحدت برقرار رہے۔ مروت، عزیزان، مروت وحدت کے لیے ضروری شرط ہے، بغیر مروت کے، مروت یعنی ایسی مردانگی انسان کے اندر آئے تاکہ بہت سارے میدانوں میں جہاں پر انسان کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے انتقام لینے کی، نہ لے، جہاں پر دوسرے کو نیچا دکھا سکتا ہے نہ دکھائے، جہاں پر فداکاری کرنی ہے وہاں پر کر دے، بقول حافظ کے کہ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، یہ شعر حافظ شیرازی کا ہے، آسائش دو گیتی، دو گیتی یعنی دو جہان، اس دنیا کی سعادت اور اس دنیا کی سعادت، دنیا و آخرت کی سعادت دو کلموں کے اندر ہے، دو چیزوں کے اندر ہے، آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستا مروت با دشمنا مدارا، کہ دوستوں کے ساتھ مروت سے پیش ہو اور دشمنوں کے ساتھ مدارا کرو، تحمل کرو، بہت ساری سختیاں جھیلو لیکن دوستوں کے ساتھ مروت سے پیش ہو، کسی کو شرمندہ نہ کرو، کسی کو پشیمان نہ کرو۔ یہ جو بعض لوگ ہیں نا کہتے ہیں جی ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، یہ بے مروت لوگ ہوتے ہیں، بے نزاکت لوگ ہوتے ہیں، یہ نامرد لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز منہ پہ کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنی چاہیے ہر چیز منہ پر، اگر کسی کا عیب آپ کو پتہ چل گیا نہ کہو اس کو منہ پر جا کر، اللہ ستار العیوب ہے، اگر اللہ تیرے عیب تجھے تیرے منہ پر لکھ دے تو کیا منہ نکالنے کے قابل رہ جائے گا۔ بادوستا مروت بدشمنا مدارا، یہ دو عالم کی سعادت کا یہ نسخہ ہے، مروت و مدارا، وحدت اس سے ہوتی ہے، حسن ظن کہ اس منفی صفت میں عرض کیا تھا، حسن ظن یعنی تمام مومنین و تمام مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، سوء ظن نہ رکھو ان کے بارے میں۔ شجاعت، وحدت کے لیے دلیری کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے، شجاعت، سوچ کی شجاعت، فیصلے کی شجاعت، اقدام کی شجاعت، دوسروں کو برداشت کرنے کی شجاعت، یہ دلیری، بہادری۔ بعض اوقات انسان کسی مقابلے میں، پہلوان کے مقابلے میں لات اور مکے کے مقام پر تو شجاعت دکھا دیتا ہے لیکن دوسروں کو برداشت کرنے کی شجاعت انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی، وہ بزدل انسان ہوتا ہے جو کسی کو برداشت نہ کر سکے۔ زود، حقیقی زود البتہ، نہ نمائشی زود، حقیقی زود، زود سے مراد یعنی ریاست و قیادت کی محبت انسان دنیا سے نکال دے، اس کو انسان دل سے نکال دے، یہ حقیقی زود ہے۔ اور شعور و آگاہی، اتنا شعور بلند ہو انسان کا کہ اس کو پتہ ہو کہ وحدت کتنی اہم چیز ہے، کتنی بنیادی چیز ہے، اور اس کی خاطر مجھے اگر کوئی قربانی بھی دینا پڑتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور خلوص و اخلاص جسے روایات کے اندر ضروری بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ میں نے فہرست صرف آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان میں سے ہر اخلاق کو وضاحت کی ضرورت ہے۔ عزیزان، جب تک قوم کا، جب تک طبقات کا، فرقوں کا، وہ ہر وہ لوگ جن میں تفرقہ ہے، جب تک ان کا تزکیہ نہ ہو، اور یہ وحدت پسند اخلاق جو وحدت کے لیے لازمی و ضروری ہے، یہ اخلاق جب تک ان کے اندر نہ آئے ممکن نہیں ہے۔ دو بھائی اگر یہ اخلاق ان کے اندر نہ ہو، ان میں وحدت نہیں ہو سکتی۔ دو عالم اگر یہ اخلاق ان کے اندر نہ ہو، وحدت نہیں ہو سکتی ان کے اندر۔ اس لیے رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ نے تزکیہ کرنا ہے، آپ نے منشور ان کو تلاوت کرنا ہے، اور آپ نے تعلیم کتاب و حکمت ان کو دینی ہے، پھر یہ امت واحدہ بنیں گے۔ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضرورت و اشد ضرورت اس وحدت کی ہے، لیکن نہ شعار وحدت کی یا بینر وحدت کی فقط، اخلاق وحدت جو بنیاد ہے وحدت کے لیے، اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس اخلاق کی ترویج کی ضرورت ہے، اور اس اخلاق کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس اخلاق کو اپنا کر عمل کر کے اس کے اوپر بنا بنیاد وحدت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ بنیاد رکھ دی جائے، یہ ادب و اخلاق کی بنیاد، اس وقت وحدت کے لیے میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اقدار کی بنیاد پر وحدت کی بنیاد رکھی تھی، اقدار بنیاد وحدت ہے، وہ وحدت بنیاد امت ہے، وہ وحدت بنیاد نظام دین ہے، لیکن اس میں اکائی کو پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اکائی کہے کہ میں جھاڑی کی طرح، میں جنگلی درخت کی طرح شاخوں سمیت وحدت کروں، خب پھر دوسرے پودوں کو اسے تباہ کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں بڑ کا درخت وہ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ اپنے ارد گرد کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتا. ہو بڑ کا درخت اس کے نیچے کبھی آپ نے سبزہ نہیں دیکھا ہوگا، کوئی فصل اس کے نیچے نہیں اگتی، وہ نور پہنچنے نہیں دیتا زمین تک. اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے اور 12 مہینے اس کے پتجھڑ بھی نہیں ہوتی، خزاں بھی نہیں آتی اس پر، 12 مہینے وہ ہرا رہتا ہے. اس کے نیچے کبھی بھی کوئی ہلکا سا گھاس کا تنکا بھی نہیں اگ سکتا، نور نہیں پہنچنے دیتا. جو نورانیت روک لے، خوب ظاہر ہے کہ وہ کسی کو پنپنے نہیں دیتا، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. بڑ کا درخت جو کسی کام نہیں آتا، نہ عمارتی لکڑی ہے، نہ جلانے کی لکڑی ہے، نہ صنعتی لکڑی ہے، کسی کام کی لکڑی نہیں ہے، صرف بھینسیں باندھنے کے لیے مناسب ہے. ورنہ بڑ کے درخت کے جنگل ہوتے، جڑیں دیکھو بے ڈنگی، ارد گرد دور 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 دراز تک کوئی چیز پیدا ہونے نہیں دیتا. خوب ظاہر سی بات ہے کہ اب بڑ کا درخت بن کر پھر کہے او میرے سائے میں آ جاؤ، آخر سائے میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، سائے میں کسی چیز کو اگنے نہیں دیتے. باغ کا درخت بنو، باغبان کا درخت بنو، چمن کا درخت بنو، گلزار بنو، تاکہ تمہاری ردیف میں دوسرے بھی کھڑے ہو سکیں. سرو کا درخت آپ دیکھیں، ایک ردیف میں 100 درخت سرو کے لگا دو، ایک دوسرے کے مزاحم نہیں ہوتے، کیونکہ سب کا قد سیدھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ نہیں ہوتا ان کا. لہذا جتنے لگا دو لگ سکتے ہیں، باغ بن سکتا ہے، چمن بن سکتا ہے، لیکن باغبان کی ضرورت ہے. باغبان جو آ کر ان کی کانٹ چھانٹ کرے، جو ان کی اضافی شاخیں جڑیں کاٹے اور ان کو امت واحدہ بنائے. عزیزان یہ نقطہ بس آج عرض کرنا تھا، وقت قلیل ہے اور دوسرا پہلو موضوع ہے، بیان نہیں کرنا یہاں پر. عرض یہ کیا آپ کی خدمت میں عزیزان کہ یہ ایام وحدت کے ہیں، وحدت کے لیے عملی نظام کی ضرورت ہے، عملی اقدام کی ضرورت ہے، عملی اقدام کے لیے وحدت کو بنیاد کی ضرورت ہے. وحدت ہر چیز کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد، امت کی بنیاد، سوسائٹی کی بنیاد، قوم کی بنیاد، جو کچھ بھی کہو وحدت بنیاد ہے. اور وحدت کی بنیاد اخلاق ہے، اخلاق وحدت پسند. اس میں سلبی اخلاق کو ختم کرنا ہے، منفی صفات جو اخلاق وحدت کو توڑتی ہیں، وحدت قریب نہیں آنے دیتی ایک دوسرے کو، اور وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں انسان کو، اس اخلاق کی فہرست، ناقص سی فہرست میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ توفیق دے اور یہ موضوع تکمیل ہو جائے اور پھر عملی وحدت بھی حکم فرما ہو جائے. اس نے ختام کے لیے میں آپ کی خدمت میں پھر علامہ اقبال کے کلام سے ہی عرض کرتا ہوں اختتام مطلب کے لیے. از رسالت ہم نوا گشتی ماں، مانا کی فرصت نہیں ہے، خود یہ مفصل مضمون ہے. ہم نفس ہم مدعا گشتی ماد، ہم رسالت کے ذریعے سے ایک ہوئے، ایک نفس و ایک مدعا. کثرت ہستی مدعا وحدت شود، کثرت ہم مدعا وحدت شود، پختہ چون وحدت شود ملت شود. زندہ ہر کثرت ز بند وحدت است، وحدت مسلم ز دین فطرت است. دین فطرت از نبی آموختیم، در رائے حق مشعلی افروختیم. این گوہر از بحر بی پایان اوس، ماں کے یک جانیم، ماں کے یک جانیم از احسان اوس. تا نہ این وحدت ز دست ما رود، ہستی ما باید، ہستی ما با ابد ہمدم شود. پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد. رونق از ما محفل ایام را، او رسول را ختم و ما اقوام را. بہت بڑی بات کی ہے اقبال نے یہاں پر. اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نبی خاتم کی امت ہیں، وہ خاتم الرسل ہیں، ہم خاتم الامم ہیں. بہت بڑی بات کی ہے اقبال نے، وہ خاتم الرسل ہیں، ہم خاتم الامم ہیں. وہ صفات پیدا کرنا ضروری ہیں. رونق از ما محفل ایام را، او رسول را ختم و ما اقوام را. خدمت ساقی غریب ما گذاشت، داد مارا آخرین جامی کے داشت. لا نبی عبادی از احسان خداست، پردے ناموس دین مصطفیٰ است. قوم را سرمایہ قوت ز او، حفظ سر وحدت ملت ز او. حق تعالی حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست تا ابد اسلام را شیراز بست، دل ز غیر اللہ مسلمہ برکنت، نعرہ لا قوم بعدی میزنت۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، امت رسول کا نعرہ ہونا چاہیے لا قوم بعدی، لا امت بعدی، یعنی ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی، ہم خاتم الامم ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ نبی کے بتائے ہوئے اصول و اخلاق وحدت انشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہوں، ہم غباروں کے ذریعے اور چھتریوں کے ذریعے نجات نہ کریں، حبل اللہ کے ذریعے نجات پائیں انشاءاللہ۔ خدا و تعالیٰ وہ دن لائے پاکستان کے اندر کہ اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار ہو، اس ملک کے اندر امن و امان ہو، اور یہاں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر اور ایک دوسرے کے برادر بن کر زندگی بسر کریں، اور ایک دوسرے کی جان و مال و ناموس کے حافظ و محافظ بنے انشاءاللہ۔ اور خدا و تعالیٰ وہ دن لائے کہ جب یہی مسلمان یہاں پر اس ملک کے اندر نظام الہی و نظام امامت و ولایت الہی کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہوں انشاءاللہ۔ اس دن کی آرزو اور تحقق کے لیے صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔
تمام برادران جو ہے وہ مل کر دعائے وحدت پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ کر تمام برادران مل کر جو ہے وہ یہ دعائے وحدت پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کھانا تناول فرمانے پڑھیں گے۔ تمام برادران مل کر دعائے وحدت پڑھیں، بسم اللہ۔